بسم الله
سکرے تجھ پہ
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قبل اس کے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سلسلہ یعنی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے، نگاہیں نیچی کر کے کریں گے تو آسانی ہوگی ورنہ مشکل. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک دیتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جو دو زانوں نہیں ہیں، حرج نہ ہو تو دو زانوں ہو جائیے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو مہذب طریقے پر تشریف رکھیں، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائیں علم دین کی تعظیم. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کہکہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے صالح ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، جملہ مفسرین و محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم غوث اعظم اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جو ہر ماہ پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، اور مدنی انعامات کے وہ عاملات و عاملین کہ جو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کر کے 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے ہیں، اور صرف مدنی برقع پہننے والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد یوسف برکاتی ہے اور میں ہند کے شہر رساول سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے جاننا تھا کہ قیلہ کھانا کس کی سنت ہے اور اسے کھانے کا طریقہ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیلا کھانا، کیلا ایک پھل ہے جو کہ حلال پھل ہے. شاید آپ یہ سننا چاہتے ہوں کہ کیا یہ ویسے کرنی کے لیے اترا ہے، وہ بھی جنت سے. تو یہ اس کی تو کوئی سند نہیں ہے، مشہور ہے یہ. البتہ کیلا کھانا حلال ہے، کھانے کا طریقہ اس کا ظاہر کہ حدیث پاک میں کہ کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، پیو تو سیدھے ہاتھ سے، دو تو سیدھے ہاتھ سے، لو تو سیدھے ہاتھ سے، تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اور ختم جب کر رہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، شکر ادا کرے. اور اس کا جو چھلکا ہے وہ کھایا نہیں جاتا، تو اس لیے وہ چھلکا اتار کے پھینک دے، اس کا گودا کھا لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
محمد اسحاق حسینی کشمور سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ میرا ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے مریض چیک کرانے کے لیے، وہاں نمبر سسٹم ہوتا ہے مگر وہیں پہ عمل نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اگر ہم اپنا نمبر لیٹ ہونے کے خوف سے پہلے نمبر پہ جانا چاہیں تو دوسروں کی حق تلفی کا خوف ہوتا ہے، اگر صبر کریں تو اپنا حق جاتا ہوا نظر آتا ہے، اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
جہاں نمبروں کی پابندی کا رول ہوتا ہے نا، اور واقعی یہ رول بہت مناسب ہے کہ ورنہ بدنظمی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو اپنے اصول کی پابندی کرنی چاہیے. اور اگر کوئی اس طرح بے اصولی کرتا ہے اور کسی کو آگے بڑھا دیتا ہے سورس کی وجہ سے، تو آپ صبر کر لیں. اب کوئی غلط کرتا ہے اس لیے آپ کو غلط کرنے کی کیسے اجازت دی جائے کہ کوئی آپ کا حق تلف کرتا ہے آپ دوسروں کا حق تلف کر لیں. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے یہاں چوری ہو گئی تو اب آپ بپھر کر دوسرے گھر میں چوری کر لیں، اس کی اجازت تو نہیں ملے گی. تو اس لیے ہم سب کو بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہاں جہاں بھی لائن لگتی ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میرے لیے تو بہت آزمائش ہوتی ہے, خاص کر یہاں پر ایئرپورٹ پر جب باہر ملک سے آتا ہوں تو بعض اس طرح جاننے والے ہوتے ہی ہیں, مل ہی جاتے ہیں, تو وہ بیچ میں پاسپورٹ ٹھپا لگوانے کی ترکیبیں وہ کرنے کی بہت مطلب بہت آزمائش ہوتی ہے. تو جتنا ہو سکتا ہم بچاتے ہیں کہ نہیں ہم کو مطلب ہم لائن میں لگ کر, اور الحمدللہ بارہا لائن میں لگ کر ہم نے ٹھپا لگوایا بھی ہے. تو اب اس میں کوئی ایسا افسر ہو نا کہ جس کو اختیار ہو کہ وہ بیچ میں بھی کر سکتا ہے تو اس کے ذریعے تو کروایا جائے, ورنہ ویسے جو عوام کی لائن ہے اور عام یہ جو چھوٹے چھوٹے کارندے جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے لائن کا اصول نہ توڑا جائے. البتہ اس کے اور راستے ہیں کہ وہ جنہیں کہ میرے لیے تو راستہ ہے وہ یعنی کہ جو شخصیات جن کو کہا جاتا ہے ان کے لیے الگ ہیں ترکیبیں, تو اب وہ راستے ہم کو مل گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ارسلان اجمیری ہے. میرا سوال ہے, کیا فقہی اصول و جزیات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے؟
فقہی جزئیات سے استفادہ کرنے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے, مگر فقہی جزئیات کی شدھ بدھ ہونی چاہیے. یہ فقہی جزئیات کہاں نہیں ہوتے, اردو کتابیں جتنی بھی مسائل لی ہیں یہ سارے مسائل تو فقہی جزئیات ہوتے ہیں. جیسے باہر شریعت کو آپ لے لیں تو فقہی جزئیات ہی تو اس میں بھرے ہوئے ہیں. نماز کے احکام لے لیں, اس میں فقہی جزئیات ہیں. ملازمین کے 21 مدنی پھول, اس میں فقہی جزئیات ہیں جو بالکل 100% عوام کے لیے لکھا گیا رسالہ. تو اس لیے عوام بھی جبکہ اس کی شدھ بدھ ہے, سمجھ پڑتی ہے, تو فقہی جزئیات سے استفادہ کر سکتے ہیں, فتویٰ نہیں دے سکتے. اور اس جزئیت سے دوسرا مسئلہ قیاس نہیں کر سکتے, اس کی اجازت نہیں ہوتی. یہ سب کام جو ہے نا مفتیان کرام کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کی پھر دیگر وہ صورتیں بناتے ہی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علی محمد.
میرا نام محمد مشتاق اتاری ہے, میں ضلع شیخ پورا سے بول رہا ہوں. اور میں سوال میرا کچھ یہی ہے کہ بس میرا مدنی مذاکرہ جب بابا کا دیکھتا ہوں نا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, خوش خوش ہو جاتا ہوں. اور میرے حق میں حضور دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حوصلہ افزائی کا شکریہ. آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اس باغ کے پھل دوسروں کو بھی کھلایا کریں, یعنی دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیا کریں کہ یہ بھی نیکی کی دعوت ہے, اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں باب المدینہ کراچی گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے کسی شخص کی دل آزاری ہو جائے اور ایسی صورت میں وہ شخص ہمارے رابطے میں نہ ہو تو کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگ لینے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟
اس کے لیے یہ کہ جب بھی مسلمان کی دل آزاری کی ناحق تو توبہ تو اس میں واجب ہوتی ہے, توبہ تو کرنی کرنی ہوتی ہے. اب یہ کہ اس بندے کو بھی تلاش کر کے اس سے بھی حقوق معاف کروائے ہیں, اب کوئی صورت نہیں, کوئی ملتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اپنے لیے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صلحہ کی صورت فرما دے اور اسے آپ سے راضی کر دے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے بندوں کی صلحہ کروائے گا جس کی چاہے گا۔ تو اس میں یہ کہ بس ندامت اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ والی حق کی وجہ سے دل آزاری اگر ہوئی ہے، یہ تو دل آزاری وہ کہ جیسے زبان نے کچھ کہہ دیا، جھاڑ دیا، گالی دے دی، یا کوئی ہاتھ وغیرہ مار دیا اس کو، تو یہ چلو اس کی تو صورت یہ ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے اور نادم رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی توبہ کرے۔ اب مالی حق اگر طلب کیا اور وہ نہیں ملتا تو اس کے وارثوں کو دے دے، وارث بھی نہیں ملتے، غائب ہے بالکل، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اتنی رقم جتنی اس کا حق مارا تھا نا، تو وہ اتنی رقم کسی شرعی فقیر کو خیرات کر دے، صرف توبہ سے یہ معاف نہیں ہوگا۔ جیسے قرضہ لے لیا یا چرا لیا اس کا مال یا چھین لیا، اور اب نادم ہوا، تو یہ خالی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کافی نہیں ہے، اس کے لیے وہ لوٹانا ہوتا ہے۔ تو لوٹانے کی صورت وہ میں نے آپ کو بتائی کہ اصل مالک کو دے، یہ اگر نہیں یہ نایاب ہے تو پھر اس کے ورثہ کو دے، یہ بھی نہیں ملتے، کوئی صورت نہیں، تو اب خیرات کر دے، فقیر فقیر شرعی کو خیرات کر دے، تو اس کی اس طرح خلاصی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں عرفان عطاری بیلا بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ بابا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے مجھے قرآن پاک پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اور اس کا ایک علاج بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا علاج ایک مریض دیکھا تھا میں نے، اس کا یہ بھی ایک طرح کا ظاہر مرض ہے، ہکلا ہٹ جس کو بولتے ہیں، اٹک اٹک کے بولنا، لیکن اتنا یہ اٹک نہیں رہتے، تھوڑا تھوڑا اٹک رہے تھے، ہو سکتا ہے نفسیات یا سر بھی ہو کہ میری زبان تو اٹکتی ہے، اب ذہن بن گیا تو اٹکا ہی کرے۔ پھر تو یہ مجھے دبئی میں ایک عیسائی بھائی نے اپنا قصہ سنایا تھا کہ میری وہ، میں اس کو جانتا ہوں، واقعی وہ بہت اٹکتا تھا بات کرنے میں، کر کے یوں پھر بولتا تھا اٹک اٹک کے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک بیان کا کیسٹ جو ہے نا، بیان کے کیسٹ سے میں جیسا بیان میں وہ کیسٹ میں ہوتا ہوتی آواز، وہی انداز سے میں پریکٹس کرتا رہا، حمد کی بھی پریکٹس، سلام کی بھی، بیان کی بھی، وہ پریکٹس، یہ مکتبۃ المدینہ کا بیان، تو پریکٹس کرتے کرتے الحمدللہ میری زبان کی گرے کھل گئی۔ اچھا، اب وہ بالکل فریلی بات بھی کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اب مجھے وہ اپنے ہفتہ وار اجتماع میں جو پہلے دو بیان ہوتے تھے، دوسرے بیان کو مرکزی بیان کہتے تھے، تو پرانی بات ہے، بولا اب مجھے مرکزی بیان کی اجازت دلا دیں، ہوں میں بیان کروں گا۔ اس کی زبان ماشاءاللہ کھل گئی۔ تو یہ اس طرح لگتا ہے کہ اگر پریکٹس کرے نا بولنے کی، بار بار صاف بولنے کی، تو انشاءاللہ یہ کہ زبان کھل جائے گی۔ تو کوئی آپ بھی مکتبۃ المدینہ کا بیان لے کر اسی سے پریکٹس کرے، جیسا اس میں جیسا بولا ہے ویسے ہی آپ بولیں، اللہ کرے گا تو بہتری آ جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد شعیب ہے. میں آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ میں چپل اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں, یہ چیز صحیح ہے یا غلط؟
نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب, اس کے نماز جنازہ کا طریقہ اس کے اندر رسالہ ہے, اس رسالے کے صفحہ نمبر 15 پر ہے. جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے, اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی, ان کی نماز نہ ہوئی, احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے, کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. تو مشورتاً عرض تھی کہ آپ جوتا اتار دیا کریں, اور زمین تو سوکھی زمین ہے جس پر نجاست کا اثر بھی نہیں ہے تو وہ تو پاک ہی پاک ہے, پھر بھی اگر آپ کو دل مزید مطمئن کرنا ہے تو اپنے جیب کا رومال جو ہے نا یہ بچھا دیں, جوتے اتار کر جیب کا رومال بچھا کر اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو انشاءاللہ پھر وسوسے بھی نہیں آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد زاہد قادری پنڈی کھیپ سے بول رہا ہوں. میرے پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اب ہماری منتیں کر رہا ہے کہ نماز پڑھو اور قیامت کے دن ہم منتیں کریں گے کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے, تو یہ شریعت کے لحاظ میں کہنا کیسا ہے؟
یہ کفر ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی بندے کا محتاج نہیں, اس میں اللہ تعالی کی عاجزی کا پہلو پایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی عاجزی کر رہا ہے, منتیں کر رہا ہے. منتیں کون کرتا ہے جو کسی سے دبا ہوا ہو؟ اللہ تعالیٰ کسی سے دبا ہوا تو نہیں ہے, ایک ہی تو ذات ہے جو متکبر ہے, تکبر اسی کی شائن شان ہے, اور کسی کو تکبر کی اجازت ہی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے, عجز سے, بے بسی سے, بے کسی سے کہ وہ کسی کی خوشامد کرے اور عاجزی اس کے سامنے کرے. تو یہ جملہ جس نے بھی کہا اس کو توبہ اس پر فرض ہے, نکاح بھی نئے سرے سے کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حکم شاہ ہے, میں ایک کلی ہوں. میں اپنی جان اور اپنی طاقت سے زیادہ سامان اٹھاتا ہوں, کیا میرے کو روز قیامت حساب دینا پڑے گا؟
ہاں ہاں ہاں, حساب تو ہر نعمت کا ہے. اب اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر آدمی چل نہیں سکتا, تو جب آپ یہ چل لیتے ہیں, ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی بدن کی, اس کا مطلب ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اٹھاتے ہیں. اب رہی تھکن, تو تھکن تو اب لگ ہی جاتی ہے آدمی کو, جو بوجھ نہیں اٹھاتا وہ بھی تھک جاتا ہے بعض وقت. تو اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنا یہ محاورہ ہے عام طور پہ, اور یہ آدمی کبھی کبھار جوش میں کر لیتا ہے, مستقل نہیں کر سکتا. اور کلی جو ہے وہ چونکہ مزدوری کرتا ہے, اور وہ مستقل اس کو تو کام کرنا ہوتا, وہ اپنی طاقت کے بغیر اگر طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھائے گا تو اس کے جوڑ جوڑ میں درد ہوگا, تو کمر کبھی ریڑھ کی ہڈی تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ, اور تھکن سے ہانپ جائے گا, وہ اٹھا کر چل نہیں پائے گا, گر پڑے گا. تو اس لیے اس کا طاقت سے زیادہ اٹھانا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسا کر سکے مستقل طور پر. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے ظاہر اس کا بھی حساب ہے, مال اٹھانے کی صلاحیت دی اس کا بھی حساب تو ہے نا, ہر نعمت کا حساب ہے. اب جیسے رمضان المبارک کے تعلق سے ہے کہ اتنی محنت نہ کرے کہ روزہ نہیں رکھ سکے گا تو پھر کم محنت کرے, تو اسی طرح اگر اتنا بوجھ اٹھائے کہ اپنے بدن کو تکلیف ہو گئی تو اس کی بھی اجازت تو نہیں ہے نا خود کو تکلیف پہنچانا, تو یہ پھر الگ سے جرم ہوگا. حساب اپنی جگہ پر ہر نعمت کا ہی ہے, تو اس لیے جتنا اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ وہ اٹھا سکتا ہے اتنا اٹھائے, اوور لوڈ نہ ہو جائے. جیسے گاڑیوں میں اوور لوڈ ہوتی ہے تو گاڑی بھی بعض اوقات گر جاتی ہے, الٹ جاتی ہے, اٹک کر کھڑی ہو جاتی ہے, رفتار اس کی سست ہوتی ہے. بعض اوقات وہ معاذ اللہ گدھا گاڑی والے تو بڑا ظلم کرتے ہیں, یہ تو بارہا یہ مناظر دیکھے ہیں میں نے خود, کہ اتنا سامان لاد دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سامان کے بوجھ کی وجہ سے وہ گاڑی پیچھے کی طرف سے اتنا جھک جاتی ہے کہ گدھا جو ہے وہ بیچارہ وہ اوپر اٹھ کے لٹک جاتا ہے اس میں, اس کے جو ڈنڈے ہوتے ہیں نا اس میں لٹکے ہوئے گدھے دیکھے ہیں میں نے. یہ سارے کے طاقت سے زیادہ نہ جانور پر بوجھ لادا جائے نہ اپنے آپ پر لادا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخشے, سوال کا جواب دینے کی ہمیں تاب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد سلیم اتاری ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا تعلق لکڑی کے کاروبار سے ہے. ہرے جھاڑ کو کاٹنے کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے, میری رہنمائی فرمائیے, جزاک اللہ خیرا.
اپنا جھاڑ ہے اپنی یا سودا کیا ہوتا ہے, یہ لوگ ٹھیکے وہ جنت وہ کیا جنگل کے کچھ اس سے خریدتے ہیں, تو اب اس طرح اگر وہ اپنا شرعن کوئی رکاوٹ دوسری نہیں ہے تو صرف اس کا اس جھاڑ کا ہرا ہونا اس کے کاٹنے کے لیے ممانعت کی اس میں کوئی صورت نہیں ہے, جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله
استغفر الله
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا عموماً ہمارے یہاں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو ڈاکٹر سے کچھ اس طرح کے سوال جواب یا باتیں کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب بہت دن ہو گئے فلاں سے علاج کروا رہا ہوں صحیح نہیں ہو رہا, اب پتہ نہیں وہ کیسا ڈاکٹر ہے, نہ دوائی صحیح دیتا ہے نہ جواب صحیح دیتا ہے, اب صحیح نہیں ہو رہا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو صحیح کر دو. تو بعدوں کا ڈاکٹر صاحب بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ مجھے یا پہلے نہیں آئے اس سے پہلے بھی آتے رہتے ہیں اب کیا کریں اب نہیں صحیح ہوتا ڈاکٹر اب وہ نہیں دوا صحیح دیتا بیچارہ نیا ڈاکٹر ہے. یوں کر کے بعض اوقات ڈاکٹر بھی ڈاکٹر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں اور مریض بھی ڈاکٹر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں اور یوں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کیسا انداز کیسا مزاج ہونا چاہیے آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ بولے کہ میں نے دوسرے ڈاکٹروں سے علاج کروایا دوسرے ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اس کا نام اور کوئی یعنی کہ اس کی پہچان نہ دے کہ فلاں ڈاکٹر, کیونکہ اس سے وہ جو فلاں ہے نا وہ ڈیگریڈ ہو سکتا ہے, یا یہ ڈاکٹر اگر اس کا ذہن نہیں بنا ہوگا تو امکان ہے کہ پھر یہ اس کی مزید برائیاں کرے گا. ڈاکٹر تھوڑی حجام ہے وہ, تو میں جانتا ہوں ساتھ تو پڑے ہوئے ہوں یا میرے سے آگے ہے, یہ تو دو سال پرانا ہے لیکن یہ پڑھنے میں ٹھوٹ تھا اور نقلیں کر کے تو یہ پاس ہوا ہے, پتہ نہیں کتنی قیمتیں تومتیں اور یہ جڑ دے, یہ امکان رہتا ہے. تو اس لیے یہ نہ بتائے کس ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا ہے.
ڈاکٹر پوچھے تو
نہ بتائے, ضرورت کیا ہے. میں اب بھی ایک چٹکلا ہوا تھا, ابھی پچھلے تھوڑا ہی ٹائم ہوا, اس کو تھوڑے دن ہوئے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی آنکھ میں کوئی یعنی کہ تکلیف تھی اور ساتھ میں وہ کوئی اطراف کا حصہ بھی متاثر ہو گیا تھا. یہ کیا میں نے کہا, تو بولا وہ فلاں سے علاج کروایا میں نے, ایسی دوا لکھ دی, یوں ہو گیا. پھر میں نے اس کو کسی اور ڈاکٹر کا پتا دیا اور اس کو سمجھایا کہ اس ڈاکٹر کو یہ نہیں بولنا کہ میں نے اس سے یہ علاج کروایا تھا. آپ نے میرے سامنے بھی نام کیوں لیا, میں نے کہا میں اس ڈاکٹر کو جانتا ہوں, وہ بہت مشہور ڈاکٹر ہے, میں نے کہا وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, تیری قسمت میں یہ تھا تجھے ہو گیا. کیونکہ بعض اوقات وہ کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے یا سائڈ افیکٹ ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا آپ اس طرح, یہ اس ڈاکٹر کو پتا چلے گا اس کا دل کتنا دکھے گا. میں نے اس کو سمجھایا, اس نے ٹھیک ہے, اس کی سمجھ میں آ گیا. پھر یہ اب اس کی وہی بیماری جو تھی بہتری پر آ گئی. تو اس نے مجھے مطلب میری بات چیت ہوئی تو بولا اسی ڈاکٹر جس کا آپ نے کہا تھا میں گیا تھا اس کے پاس, اور میں نے اس کو تم نے بتایا تو نہیں ڈاکٹر کا, نہیں میں نے اس کو بتایا ہی نہیں میں نے. اور بولا یہ کمال یہ ہو گیا کہ اس ڈاکٹر کی دوا سے جو مجھے یہ ہوا تھا نا, اس ڈاکٹر نے بھی یہی دوا لکھ دی. اب بس وہ ایک اعتماد ہوتا نا, میں نے بھیجا تھا یا جو بھی اس نے چینل عقیدت کا چلایا کچھ بھی ہے, بولا بس اس نے وہی دوا لکھ دی اور میں نے وہی دوا استعمال کی, میرے بتائے ٹھیک ہو گیا اسی دوا سے جس سے وہ اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. تو بہت مطمئن تھا وہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ ڈاکٹر, اب دیکھو ایک ہی دوا سے ایک ڈاکٹر نے لکھ دی تو اس کو تکلیف ہوئی, اسی دوسرے ڈاکٹر نے لکھ دی تو اس کو اسی دوا سے فائدہ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ اس دوا کا یہ کام نہ ہو, کوئی تمہیں جراثیم لگ گئے ہوں اور اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا ہو, اور وہ دوا اپنی جگہ پر درستی ہوگی, جبھی تو وہ دونوں نے ایک ہی دوا لکھ دی, تو ڈاکٹر غلط نہیں تھا. تو اس لیے ڈاکٹر کی شکایت نہیں کرنی چاہیے, ہمارے یہاں یہ عام ہے. اور ڈاکٹر کی پھر وہ کمزوریاں, پھر وہ جو بھی سمجھ میں آتا ہے لوگ بولتے ہیں, یہ بعض اوقات اس میں غیبتوں کا صدور ہو جاتا ہے, اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی, جو اگر کوئی چیز بھی ایسی لی آپ نے اور وہ تھوڑی کمزور آ گئی تو اب دوسرے کے بعد چلے گئے اس سے میں نے لی ہے یہ پین, یہ تو لکھتی نہیں ہے, جب یہ نا اٹکتی رہتی ہے. حالانکہ پین ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ اٹکتی ہے بعض اوقات, وہ پین والے کو بھی نہیں پتا ہوتا, آپ دیکھ بھال کے لیتے. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ اس کا نام لینے سے کیا, یہ پھر دوسرا ویپاری ہوتا ہے بعض اوقات کھلتا ہے اور اس کی مزید برائیاں کرتا ہے. اسی طرح یہ دور اتنا نازک ہے کہ اگر ایک پیر صاحب کے پاس دوسرے پیر صاحب کا تذکرہ بھی کیا جائے نا کہ ان سے میں نے تعویذ لیا تھا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا اور اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, تو بعض اوقات یہ پیر صاحب بھی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں, ارے وہ اس کے پاس روحانیت ہی نہیں ہے, وہ تو یوں ہے ایسا ہے ویسا ہے, پیر بن بیٹھا ہے یوں معاذ اللہ. مطلب یہ نہیں کہ اتنی بری حالت ہے کہ جس کی انتہا نہیں. وہ اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت سیدنا فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے کتاب لکھی ہے اخلاق صالحین, مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, مختصر سی کتاب ہے, پڑھنے یہ سی کتاب ہے, تصوف پر لاجواب کتاب ہے اور اتنی دلچسپ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا. میں نے ایک کو دی تو پھر میں نے بولا پڑھی, بولا میں تین بار اس کو پڑھ چکا ہوں, اتنا اس کو دلچسپ رہی وہ کتاب. آپ ضرور لیجئے اس کو, یہ 100-125 صفحے ہوں گے شاید, یہ بس اتنی زخامت ہوگی تقریبا, ہوگی مطلب میرا خیال 15-20 روپے آدھی یا ہوگا اور کتنا ہوگا. تو یہ اس کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ ان پرہیزگار کی کے لیے پرہیزگار کے لیے پرہیزگار سے سفارش مت کرواؤ، نہ متقی سے متقی کے پاس سفارش مت کرواؤ. یعنی اب یعنی کہ یہ اس دور کی بات ہے، وہ بھی انہوں نے بھی وہ تنبیہ المغترین سے غالباً یہ لی تھی، حضرت شیخ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی کی کتاب جو ہے تنبیہ المغترین، اسی سے یہ غالباً سبھی لیا ہے، انہوں نے ترخیص کی ہے یہ کہہ سکتے ہیں اس کی. تو یہ نا اس دور میں ایسا ہوگا نا کہ ایک متقی بھی دوسرے متقی کے فضائل سننے کا متحمل نہیں ہوگا. تو جب نیکوں میں یہ حالت ہے کہ ایک پیر دوسرے پیر کی تعریف سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مفتی دوسرے مفتی کے فضائل سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک عالم ایک مقرر ایک وائز یہ بھی اپنے مطلب یعنی کہ وہ دوسرے وائز اور مقرر کے وہ خوبی اور اچھائی سننے کے لیے تیار نہ ہو، ایسا نازک دور ہو، اور ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کی خوبی کب سنے گا، اور یہ بابا جی ایک بابا جی دوسرے بابا جی کی کب سنیں گے کہ میں نے تو اس کے تعویذ لیا اس کے تعویذ لیا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، لے یہ بولتا ہے نفسیاتی مرض ہے، آپ نے صحیح پہچانا مجھے واقعی اثرات ہیں، سمجھے؟ تو یہ اثرات بولے نا تو سمجھ میں آئے، وہ بیچارہ نفسیاتی اثر بول کے پھنس گیا، صحیح بات بتا کے جادو بولے تو سمجھ میں آوے، بیماری بولے تو سمجھ میں نہ آوے اس کا. تو یہ کہ یوں تو ایک بابا جی کا دوسرے بابا جی کے پاس تذکرہ نہ کیا جائے، ایک ڈاکٹر کا دوسرے ڈاکٹر کے پاس، ایک حکیم کا دوسرے حکیم کے پاس، اس طرح ایک حکیم کا دوسرے ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس دوسرے حکیم کا بھی تذکرہ نہ کیا جائے، کہ ڈاکٹر حکیم کی بھی ویسے جیسے چوہے بلی کی لڑائی ہے نا، ایسا لگتا ہے ان کی بھی آپس میں لڑائی ہے، وہ بس وہ ایک دوسرے کو شاید ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے وہ خواہ مخواہ یہ بےچارے خود بھی گناہوں میں پڑے. تو ایک دوسرے کا منہ ہی بتانا چاہیے، اپنا جو مطلب ہے نا وہ عرض کرے. بلکہ ایسا نازک دور ہے کہ میں فلاں مفتی کے پاس گیا تھا، اس نے تو لے مجھے یہ مسئلہ بتا دیا، حضرت آپ فرمائیں درست کیا ہے، یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ درست کیا ہے، اس مفتی نے جو فتویٰ دیا، اچھا مفتی صاحب نے بالفرض غلط فتویٰ دے دیا، اگر اپنی دانست میں انہوں نے غلط نہیں دیا اور وہ اپنی فہم کے مطابق سوچ کے مطابق شریعت کے مطابق فتویٰ دیا ہے انہوں نے، اگرچہ وہ بعد میں غلط ثابت ہو گیا، لیکن مفتی صاحب گناہگار نہیں ہے، آپ غیبتیں کر کے پھنس جاؤ گے. تو اس لیے ایک کا تذکرہ دوسرے کے پاس کرنے پر بہت غور کرنا چاہیے. غالباً سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا وہ تنبیہ الغافلین میں قصہ لکھا ہے، حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے، کہ شاید انہی کا یا کسی اور بڑے بزرگ کا، کہ وہ ان کا دو طبیبوں سے واسطہ پڑا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کا خوف نہ ہوتا نا تو میں یہ کہتا کہ فلاں طبیب سے فلاں طبیب زیادہ ہوشیار ہے. تو یوں دونوں میں سے ایک کو ہوشیار کہنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوئے، کہ ایک کو ہوشیار کہتا ہوں دوسرا ڈیگریڈ ہوا جاتا ہے، ایک اپ گریڈ ہوا نا کہ بھئی یہ ہوشیار ہے، دوسرا نیچے آیا، اور اس کو پتا چلے گا ظاہر اس کا دل تو دکھے گا، ایزت ہوگی نا اس کو. دو طالبہ ہیں، اس میں اگر استاد کہے کہ یہ ذہین ہے دونوں میں، تم دونوں میں یہ ذہین ہے، دوسرا بولے گا نہیں استاد کو کچھ بھی، دل میں تو محسوس کرے گا نا کہ دل ٹوٹے گا اس کا. تو جو کامیاب استاد ہے وہ ایسی حرکت کرے گا بھی نہیں، یہ حماقت ہے اگر وہ کرے گا تو، کہ اس طرح اس کا دوسرا شاگرد جو وہ ویسے ایسا سے محرومی کا شکار ہو جائے گا اور وہ نہیں پڑھ سکے گا آگے، اس کو تکلیف ہوگی پڑھنے میں، دماغ کام نہیں کرے گا اس کا، ذہن پہ لے لے گا وہ. تو اس لیے دونوں ہاتھ سے پیٹھ ٹھوکنی چاہیے، جھوٹی تعریف نہیں، جائز طریقے پر دونوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. یہ موقع کی مناسبت سے بات ہو. تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹروں کو بھی احتیاط کی حاجت جراح جو ہوتے ہیں ان کو بھی دوسرے جراح کی مخالفت یا اس کی مطلب یعنی کہ نہیں کرنی چاہیے، نہ مریض کو اس کے یہ میں فلاں جراح کے پاس گیا تھا میرا زخم خراب کر دیا اس نے، اب آپ کے پاس آیا ہوں، تو یہ ایک دوسرے کو اصل یہ عام طور پہ ایک نہیں تسلیم کرتا. جراح بھی ایک فیلڈ ہے ڈاکٹروں کا جو مرم پٹی کرتے ہیں، اب پتہ نہیں ہے کہ پہلے تو جراح گلی گلی ہوتے تھے، اب بھی ہیں نا، اور یہ بھی ماہر ہوتے ہیں اپنے فن میں، لیکن ظاہر ہے کہ کیس کس کا خراب نہیں ہوتا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کیس خراب ہو جاتا ہے، دل کا آپریشن کرتے ہیں مریض مر جاتا ہے، گردے کا آپریشن کرتے ہیں فیل ہو جاتا ہے، بائی پاس کا آپریشن کرتے ہیں مریض دم توڑ جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ہوتی ایسی مطلب، تو اس میں ہم ڈاکٹر کا قصور یا جراح کا قصور کیوں بولیں؟ کوئی یہ تو ویسے پروفیشنل ہے، کوئی بھی جراح یا حکیم یا ڈاکٹر اپنے مریض کا کیس کیوں خراب کرے گا؟ کیونکہ اگر یہ کیس خراب کرے گا تو اس کے ہاتھ میں آئے گا کیا، الٹا اس کے گاہک ٹوٹیں گے اور یہ دوسرے کو بولے گا کہ اس ڈاکٹر سے علاج مت کرواؤ. تو اس لیے ڈاکٹر کی، جراح کی، حکیم کی، جس کی بھی، سب کی 100% کوشش رہے گی کہ میرا مریض میرے ہاتھ سے ٹھیک ہو جائے، تاکہ میرا پیشنٹ میرے پاس آئے اور دوسرے پیشنٹس کو لے آئے. اس لیے وہ اس طرح نہیں، بعض لوگ یعنی کہ آپریشن کو فیل ہو جاتا ہے تو لڑائی کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی دھلائی کر دیتے ہیں، مارا ماری کر دیتے ہیں. ایک بار ایسا کیس میرے پاس بھی آیا تھا کہ میں ہم چھوڑیں گے نہیں ڈاکٹر کو، والدہ بیچاروں کی فوت ہو گئی، وہ آپریشن کو فیل ہو گیا اور کچھ تکلیفیں اٹھا کر دنیا سے چلی گئی. تو اب بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں ڈاکٹر کو، اس پہ کیس کروں گا. چھوٹے بھائی نے جو اپنے ماشاءاللہ ماحول سے وابستہ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو، بڑے بھائی کو ہمارے صرف آپ سمجھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھا سکتا. اچھا، تو میں نے پھر ٹیلی فون کیا، یہ وہ نہیں چھوڑوں گا، پھر میں نے اس کو سمجھایا. یہی میں نے حکمت عملی بتایا کہ وہ کاہے کو اپنا کیس خراب کرے گا، تو پروفیشن ہے اس کا، تو خراب کرے گا تو اس کے مریض ٹوٹیں گے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو یہ بالکل نہیں کر سکتا. ہماری جو امی تھی ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، ہمارے نصیب میں تھا. تو اس لیے آپ کا کیس کرنا یا کچھ اس طرح کا کرنا، یہ آپ کی امی جی نہیں اٹھے گی اور اس کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، وہ تو آفیشیل ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، وہ تو چھوٹ جائے گا کیس، تھوڑی کوئی مریض جیت جائے گا کہ اس کیسے ثبوت ہوگا کہ اس نے غلط آپریشن کیا. خیر میں نے سمجھا، ان کی سمجھ میں آ گیا، بولا آپ بولتے ہو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کرتا، الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو ہم تو ڈاکٹروں کے بھی ہمدرد ہیں، حکیموں کے بھی ہمدرد ہیں، جراحوں کے بھی ہمدرد ہیں. ہم کو مسجد اور تحریک میں ہر ایک کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بھی چاہیے، کمپاؤنڈر بھی چاہیے، کیشئر بھی چاہیے، اور جناب جراح بھی چاہیے، حکیم بھی چاہیے. تو اپنے جو بھی مسلمان ہیں، ہم کو قرآن نے یہ بتایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی. اب وہ کوئی سا بھی اس کا شعبہ ہو، آپ سب ہمارے بھائی ہیں، آ جاؤ مل کے مسجد ورو تحریک چلاتے ہیں. مسجد ورو تحریک انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈاکٹر کس طرح مسجد ورو تحریک میں آپ کا ساتھی بن سکتا ہے؟
ڈاکٹر تو مجھ سے شاید زیادہ میرا یعنی کہ معاون ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اگر مریض کو بولے گا نا کہ آپ نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگو، دوا میں دیتا ہوں، دعا تم کرو، انشاءاللہ ٹھیک. تو دعا سے ہی ہونا ہے، کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی، نہ میری دوا نے شفا دینی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور آپ دعا بھی فرمائیں کہ میری دوا میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی اثر پیدا کر دے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. اس طرح کا ڈاکٹر کرے گا تو اس کا دنیاوی طور پر بھی وہ گریڈ جو ہے نا اپ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اس کی کلینک چمک جائے گی. مگر یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور یہ ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے. اور ہر ڈاکٹر کو جب یہ بتاؤ تو وہ واقعی بولے گا کہ یار ہم بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا شافی الامراض رب قدیر دیتا ہے. کون مسلمان اس کا انکار کرے گا؟ انکار کرے گا تو مسلمان رہے گا کب؟ کہ اللہ شفا نہیں دیتا, ڈاکٹر شفا دیتا ہے, وہ یہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا, گیا کام سے. تو کوئی بھی مسلمان ڈاکٹر کہنا کجا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری دوا کام کرتی ہے, میرا رب جو ہے اس کا حکم کام کرتا ہے, وہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی, ہو شافی, وہ شفا دینے والا. تو اس طرح ڈاکٹر جو مریضوں کو نماز کا کہے, جب نماز کا وقت آ جائے کلینک میں تو بھلے مریضوں کی لائن لگی ہے کچھ بھی ہے, یہ وسوسے نہ پالے کہ وہ یوں مریض ہو یوں, تو بھائی مریض کیا مر جائے گا یار, گھر پہ بھی تو یہ مریض ہی رہے گا یا مریض ہی تھا, تو دو گھڑی اگر وہ لیٹ ہو گیا تو ویسے بھی پوری لائن میں ایک یعنی کہ ایک ہی لمحے میں سب کے منہ میں دوا کون انڈیل دیتا ہے, باری باری ہی دیکھا جاتا ہے. تو اس طرح کے نہیں, اللہ تعالیٰ کا جب منادی نے پکار دیا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو لبیک کہہ کر مسجد کا رخ کیجئے, اور مریضوں کو بھی ساتھ لیتے جائیے, آئیو آئیے مل کے نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے. تو ڈاکٹر کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, ڈاکٹر کو الگ مخلوق تو نہیں ہے, جو مسلمان ہے مسلمان ہے الحمدللہ, نماز اس پر بھی فرض ہے, اور یہ بالکل یعنی کہ نماز میں غفلت کرے ہی نہیں, یہ بہت یعنی زیادہ مسجد بھرو تحریک میں معاون ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبان. سب ڈاکٹر صاحبان جو مجھے سن رہے ہیں, یہ پکا سچا بس وہ ذہن بنا لے کہ نماز کا وقت آیا سارے کام چھوڑے اور مسجد بھرو تحریک کی صدا پر اٹھے اور مسجد میں پہنچ کے باجماعت نماز پڑھی, جو مریض ملے مریضوں کو بھی لیتے چلے, آؤ بھائی ہاں بھائی آپ بھی آئیے, ارے بھائی ٹھیک ہے بخار ہے آپ کو, چلیے تو صحیح, انشاءاللہ آپ وضو کریں گے آپ کا بخار انشاءاللہ اتر جائے گا, اللہ کے بارگاہ میں جھکیں گے, آپ کا سر درد کر رہا ہے انشاءاللہ درد سر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا نماز کی برکت سے. آپ یعنی اب نیکی کی دعوت تو دیں, نماز کی دعوت تو دیں, آپ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, کہ ڈاکٹر مریض ہو دونوں مطلب یعنی کہ ٹھنڈی گرم تارے ہیں, اگر مریض نہ ہو تو ڈاکٹر کی کلینک ٹھپ ہے, کلینک پر آئے گا ہی کون جب مریض ہی نہیں ہوگا, اور ڈاکٹر نہیں ہو تو مریض بیچارہ علاج کیسے کرے گا. تو دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے, بلکہ یہ بھی نہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا ہے, نام نہ لے ویسے کہہ دے کہ میں نے چند ڈاکٹروں سے علاج کروایا یا ایک ڈاکٹر سے علاج کروایا, وہ بھی ضرورت پڑے تو, ورنہ بولے ہی نہیں ڈائریکٹ, یا یہ کہہ دے کہ فلاں فلاں دوائی جو سمجھدار ہوتا ہے وہ فلاں فلاں دوائی میں نے استعمال کی ہے, وہ لکھ کر لے جائے تاکہ ڈاکٹر وہی دوا نہ لکھ دے, یہ تم کو کس نے بتائی, ہو سکتا ہے ڈاکٹر سوال کرے, اب وہ بول دے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا تو اس نے یہ مجھے دوائی دی تھی اور فائدہ نہیں ہوا ہے, اب وہ کون سا ڈاکٹر, تو اس میں آپ بول دیں کہ میں مجھے مطلب میرا جی چاہتا ہے کہ میں نام ڈالوں تاکہ اس کا بیچارے کا بھرم رہے, اور آپ کو نام لوں گا تو فائدہ نہیں ہوگا کچھ, تھوڑا یوں ہے نا سے گھنٹوں بڑ 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 کرتے رہتے ہیں, اور جب کسی کی عزت بچانے کی کوئی صورت پیش آتی ہے تو زبان سل جاتی ہے, ہونٹ سل جاتے, بولا نہیں جاتا, وہ پھر وہ فائرنگ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر گن پوائنٹ پر پوچھے تو بیٹے کی جان بچانا ضروری ہے, پھر وہ بتا دینا اس کا نام, ورنہ بھی نہ بتائیں, میرا مشورہ یہی ہے, امید ہے کہ یہ مشورہ آپ کو پسند آئے گا کہ اس سے انشاءاللہ آپ یعنی کہ گناہوں سے کافی بچیں گے, کسی کا عیب کھولنے سے بچیں گے, ہر مسلمان کی اپنی عزت ہوتی ہے اور ہم سب کی عزتوں کے محافظ بنیں گے, ہماری بھی اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت فرمائے گا. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مکتبۃ المدینہ کی کتاب اخلاق الصالحین 80 صفحات تقریباً ہے اس کے, اور 19 روپیہ دیا ہے بابا.
ماشاء اللہ, میں نے تو آج سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 40 سال پہلے پڑھ لی ہوگی یار,
سبحان اللہ.
تو میری ہی درخواست پر تو مکتبے نے چھاپی تھی, مجھے بہت پسند آئی تھی کتاب, یہ پڑھنے والے بنے, آپ کو ڈرا نہ دے تو مجھے بولنا, آپ کو خوف خدا سے آپ کو تھرا اٹھیں گے اس کو پڑھیں گے نا, اب یقین نہ آئے تو پیسے واپس. یہ محاورہ ہے لے لیں, صرف 80 صفحات دیں تو ایک میرا خیال ہے کوئی گھنٹے بھر میں تو پڑھ بھی لیں گے, جو پڑھنے میں تیز ہوتے ہیں صحیح میں پڑھ لیں گے ایک آدھ گھنٹے میں. تو ہے کوئی ہے امید ہے کوئی ذہن بنتا ہے
انشاءاللہ,
ماشاء اللہ انشاءاللہ آپ کو بہت بہت سیکھنے کو ملے گا اس میں, یقین مانے نے کہ بہترین ترین کتابوں میں سے یہ ایک ہے, وہ مختصر اور جامع, اتنی پیاری کتاب ہے جس کی انتہا نہیں, اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے, اور ہے بھی اعلی حضرت کے خلیفہ کی. ویسے ہماری عقیدتوں کہ وہ محور ہیں, اور یہ کون تھے اعلی حضرت خلیفہ؟ مولانا ابو یوسف کوٹلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی, یہ تھے سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی. ان کا نام سنا ہوگا مولانا ابو النور محمد بشیر, سچی حکایات جن کی مشہور ہے, بہت مشہور ہے سچی حکایات, مثنوی کی حکایات, عورتوں کی حکایات, پتہ نہیں کتنی کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں, اور بڑی انہوں نے طویل عمر پائی مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب نے, زیارت کی ہے میں نے ان کی, اب وفات پا چکے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں ہوا وفات کو ان کی, کافی لمبی عمر پائی انہوں نے رحمت اللہ تعالی علیہ.
بپا حجویری کابینہ مرکز الاولیاء.
ماشاءاللہ جی آیا نو صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پیارے بابا جان آپ سے میرا سوال ہے کہ میں, میرا نام محمد اسلام ہے, میں ٹنڈو جام سے آیا ہوا ہوں. عموماً دستور ہے کہ صلاۃ و سلام کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں, بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے اور یہ کب سے پڑھا جا رہا ہے؟
صلاۃ و سلام بیٹھ کر پڑھنا بالکل جائز ہے, بلکہ لیٹے لیٹے بھی کوئی پڑھے جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں تب بھی جائز. اب وہ کھڑے کھڑے اجتماعی طور پر پڑھنے کا جو ہمارے یہاں رواج ہے یہ بھی ایک اچھا رواج ہے, اور جب سب لوگ کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہوں تو بلا عذر بیٹھنا نہیں چاہیے, یہ مشورہ ہے کہ تنفیر عوام کا باعث ہوگا, لوگ برائی بیان کریں گے اور طرح طرح کی تہمتیں رکھیں گے, یہ امکان ہے, تو اس لیے کوئی مجبوری نہ ہو, ورنہ اپنا عذر بیان کر دے کہ میں کھڑے کھڑے میں کھڑا نہیں ہو سکتا, مجھے کوئی تکلیف ہے, تو پھر وہ بات نہیں مطلب خراب ہوگی. رہا یہ کہ یہ رواج کب شروع ہوا,
اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اقامت القیامہ کے نام سے, اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ صدہا سال سے, یعنی سینکڑوں سال سے بلاد دارالاسلام میں رائج اور معمول ہے, یعنی سینکڑوں سال سے یہ سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے, اور اس پر کئی نصوص کئی علماء کے اقوال جو ہے, اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے احادیث سے قرآن کی آیات سے اس کا جواز ثابت کیا ہے, پھر اس کے بعد کئی علماء کے اقوال نقل کیے ہیں کہ جنہوں نے میلاد میں قیام کرنے کا ثبوت دیا ہے, تو سینکڑوں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے
الحمدللہ. اب مگر وہ گھوم پھر کے لائیں گے صحابہ کرام نے کیا کچھ ایسا کیا, یہ لاتے ادھر ہیں, جیسے وہ صحابہ کرام نے جو کیا وہ یہ سب کرتے نا, صحابہ کرام نے فاقے کیے تھے, کرتے ہو آپ فاقے؟ صحابہ کرام نے تین عیدیں منائی تھی, جو آپ تین عید کی چھٹیاں کرتے ہو, عید الفطر کے بعد باسی عید, تو تیر باسی عید, عید کو باسی کر دیا آپ نے, پھر آپ کو یہ وہ احساس نہیں ہوا کہ ویسی تازہ ترین عید پھول جیسے آپ اس کو باسی کر دیتے ہو, باسی عید. تو صحابہ کرام نے تو تین عیدیں منانا تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے, عید الفطر کی جو دوسری تیسری آپ چھٹیاں مناتے ہیں, عید مناتے ہیں, سیر و تفریح کرتے ہیں, کس صاحب نے کیا تھا بھائی؟ اب جب یہ تین عیدیں میٹھی میٹھی لگتے ہیں لگتی ہیں تو جشن میلاد النبی والی عید بھی تو میٹھی میٹھی ہے نا, ہے نا؟ شاء شہد سے میٹھے رہیں گے، اس کو بھی تسلیم کر ہی لینا، وسوسوں کو دور کریں گے، یہ بھی عید ہے، عیدوں کی عید ہے، یہ عید نہ ہوتی تو یہ عید نہ ہوتی، یہ بقرہ عید، یہ بھی حقیقت میں عید تو ایک ہی ہے نا، جس دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں 10 تاریخ، باقی دوسرا اور تیسرا دن جو ہے وہ قربانی کا ہے نا، اس کا نام عید نہیں ہے، یہ 11 اور 12 ذوالحجت الحرام یہ قربانی کے دن ہے، ایام تشریق، یہ 5 ہیں تو ان میں سے 2 یہ ایام تشریق ہیں، عید ان کو بھی نہیں کہا گیا، تو ہم اس کو بھی تیسری عید اور دوسری عید ہم نے نام دیا تو شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، باسی عید بولا تو بھی گناہ نہیں ہے، میں صرف آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بات میں صحابہ کرام نے یہ کیا وہ کیا، تو صحابہ کرام نے مطلب یہ کہ ایسی مسجد کہاں بنائی تھی، لینتر کی اور پنکھے لگائے تھے کہاں، بجلی کے یہ بلب لگائے تھے، ایئر کنڈیشن کہاں تھے، یہ مائک کہاں تھے، یہ چینلز کہاں تھے، اور ٹیلی فون پر صاحب کس صحابی نے سوال کیا تھا، تو یہ بہت ساری چیزیں نہیں تھی، ہزاروں چیزیں نہیں تھی، تو یہ صحابہ کرام کے دور میں نہ ہونا یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، جو بھی بعد میں ہوا تو وہ اگر شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو جائز ہے، تو کھڑے کھڑے سلام پڑھنا اس کی کہیں ممانعت نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے کہ عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، شریعت نے کسی کام کو ناجائز نہ کہا ہو تو وہ جائز ہونے ہی کی دلیل ہے، ورنہ تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جائیں گی، یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت یہ سب کے سب صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، نہ کتابیں چھپتی تھیں نہ قرآن کریم چھپتا تھا، بخاری شریف کے حوالے مانگ رہے ہیں تو بخاری شریف بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، تو بہت بعد میں آئی ہے، اس لیے وہ بعد میں صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر یہ اجتماعی طور پر پڑھنے کا رواج اگرچہ ہوا ہو تو اس میں کوئی شرعاً حرج بھی نہیں ہے، اور کہاں حکم ہے یہ بھی شاید پوچھا نا اس کا، تو وہ ہے نا قرآن کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، تو یہ قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر، اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، تو یہ حکم قرآنی ہے، تو یوں زندگی میں ایک بار تو درود شریف پڑھنا فرض ہے، سلام کا بھی ذکر تسلیما، خوب سلام بھیجو، سلام خوب سلام، تو یوں مطلب قرآن میں اس کا حکم ہے، اب انداز بدل جاتے ہیں بعض وقت، اب صدیوں سے یہ انداز چل رہا ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی اس انداز کو تبدیل کرے اور مسلمان میں ہو رہا ہی جو جائے، تو شریعت میں اگر اس کی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی وہ بھی جائز ہو جائے گا، یہ بیٹھے بیٹھے صلاۃ والسلام کا ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی سلسلہ کرے اور لوگوں میں یہ رائج ہو جاتا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی، کوئی کلام نہیں اس پر، اور ویسے بھی اگر کوئی بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے جبکہ کھڑے ہو کر پڑھنے کو ناجائز نہیں سمجھتا تو کوئی حرج نہیں ہے بیٹھے بیٹھے پڑھنے میں، لیکن وہی کہ سب کے سامنے جبکہ سب کھڑے ہوں گے آپ بیٹھیں گے تو باتیں بنیں گی، تو مسلمانوں کو خامہ خواہ مطلب ہے کہ برائی کرنے کا دروازہ کھولنے کا بھی سبب نہیں بننا چاہیے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب،
درود و سلام پڑھتے ہیں جو درود و سلام پڑھتے
حجر اسود کا بھیڑ میں جیسے
جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہو
سنت صفا 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك. Oh.